وعن زيد بن الأرقم رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكره، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. یہ باب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے متعلق، اہل بیت سے متعلق ہے، یہ سب سے پہلی حدیث جو یہاں ذکر کی گئی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جو ایک مقام ہے، اس کو خم بھی کہتے ہیں، اس میں وہ چشمہ وہاں پر پانی کا تھا، اس کی مناسبت سے اس کو خم کہتے ہیں، اس کو غدیر خم بھی کہا جاتا ہے، جحفہ سے قریب ہے وہ جگہ، اور عام طور سے چونکہ وہاں پانی کی قلت ہوتی تھی، جگہ جگہ جو چشمے ہوتے تھے یا پانی کے گڑھے ہوتے تھے ان کی بڑی اہمیت تھی، عام طور پر اس مناسبت سے نام بھی طے کر لیے جاتے تھے اور اسی نام سے ان جگہوں کو پکارتے تھے، تو یہ بھی ایک چشمہ تھا پانی کا، اس کی مناسبت سے اس کو، اس جگہ کو غدیر خم کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ دیا، تو خطبے میں حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، تذکیر فرمائی، اور اس میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ لوگوں، میں انسان ہوں اور امید ہے کسی وقت بھی میرے رب کا قاصد آ جائے اور میں لبیک کہوں، دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اور میں دو بھاری چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، جس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے، نور ہے. فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، پکڑ لو اس کو، لے لو اور مضبوطی کے ساتھ تھام لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے بارے میں لوگوں کو متوجہ کیا، ترغیب دلائی کہ یہ وہ مضبوط رسی ہے کہ اس سے اگر آدمی اپنے آپ کو وابستہ کر لے تو وہ بہکنے سے بچ جاتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اہل بیتی، دوسری جو چیز ہے وہ ہمارے گھر کے لوگ ہیں، اور میں اپنے گھر والوں کے سلسلے میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں، اللہ کا حوالہ دیتا ہوں. یہ بات آپ نے دو مرتبہ فرمائی. یہ جو حدیث یہاں پر ہے، اس میں ان دو چیزوں کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لیکن جو انداز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا، آپ کی گفتگو کا، اس سے خود بات واضح ہوتی ہے کہ دونوں میں بڑا فرق ہے. بعض روایتوں میں اس طرح کے کلمات بھی آئے ہیں کہ میں دو چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو تم مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، ایک تو اللہ کی کتاب ہے، اور پھر وہاں آپ نے دوسری چیز اس کا ذکر فرمایا، وہ سنتی ہے، یعنی میرا طریقہ، میری سنت. تو متعدد روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن کئی روایتیں صحیح ہیں جس میں اس کا بھی ذکر ہے. اس میں فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی طرف سب سے زیادہ توجہ دلائی وہ کتاب اللہ ہے، اور کتاب اللہ بنیاد ہے جس میں اللہ کی کتاب پر عمل جب ہی ممکن ہے پوری طرح، کہ جب اس کی تشریحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو کچھ ہوئی ہیں ان پر بھی آدمی عمل کرے، اور کتاب اللہ کی ترجمانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ ترجمانی اس کے ذہن میں رہے، اس لیے کہ کتاب اللہ کو اگر آدمی اپنے فہم سے سمجھنے کی کوشش کرے گا تو بہت سے مقامات ہیں کہ جہاں وہ ٹھوکر کھائے گا, بلکہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی وضاحت خود اپنے ذہن سے کر لے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں اس کی تفصیلات کی ہیں, ان تفصیلات سے واقف ہو. تو یہ تو بنیاد ہے, دین کی بنیاد ہے, شریعت کی بنیاد ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پر جو بات یہاں کہنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ کی کتاب کو تمہیں مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے, اور یہی کامیابی کا راستہ ہے. اور کتاب الہی تبھی آدمی مضبوطی کے ساتھ تھام سکتا ہے جب اس کو ان تفصیلات کے ساتھ لیا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. یہ اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد تھا, اس موقع پر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری چیز کا ذکر فرمایا ہے وہ آپ کے اپنے گھر والے ہیں, اہل بیت ہیں. اور یہ تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہاں پر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں, آپ کے جو گھر والے ہیں, ان کے بارے میں یہ آپ محسوس فرما رہے تھے کہ ان کی بعد میں شاید ایسی حق تلفی ہو, اور یہ جس طرح ان کا حق سمجھنے کی ضرورت ہے وہ حق شاید نہ سمجھا جائے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ان کا بیان کرنے کے لیے, حق کو واضح کرنے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی. اس کا مقصود یہ نہیں تھا کہ جس طرح اللہ کی کتاب شریعت کی بنیاد ہے, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہوں کہ اہل بیت کی زندگی بھی شریعت کی بنیاد ہے. یہ بات آپ کہنا نہیں چاہتے اصلا, بلکہ ان کے سلسلے میں جو سلوک ہونا چاہیے اس سلوک کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں. یہ الگ بات ہے, بعض حضرات کی صراحت بھی کی ہے کہ اہل بیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت رکھنے والے لوگ ہیں اور ان کا آپ سے براہ راست تعلق رہا ہے, ممکن نہیں ہے کہ وہ باطل پر جمع ہو. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ باطل پر جمع ہو, بلکہ اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ تھے وہ کتاب اللہ کے ترجمان تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی تذکرہ اس کا فرمایا کہ جو اللہ کی کتاب کے احکامات ہیں وہ احکامات پوری طرح تمہیں ان لوگوں سے معلوم ہوں گے جو مجھ سے بہت زیادہ قریب ہیں, جنہوں نے مجھ سے بہت کچھ سیکھا ہے. اور آپ سے سب سے زیادہ سیکھنے والے آپ کے اہل بیت اس اعتبار سے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی شامل ہیں اور دوسرے گھر کے لوگ بھی شامل ہیں. دین کے بہت سارے مسائل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے بیان کیے اور انہوں نے امت کے سامنے ان کو واضح کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے بہت ممتاز ہیں, ان کو اللہ نے جو فہم عطا فرمایا تھا, بڑے بڑے صحابہ بھی ان سے آ کر رجوع کرتے تھے, ان سے فائدہ اٹھاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرف یہ توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ ان کا جو حق ہے وہ حق سمجھا جائے, حق تلفی نہ ہو, دوسرے یہ وضاحت بھی بظاہر معلوم ہوتی ہے یہاں پر کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے آدمی تھامے گا تو اس کی بہت ساری وضاحتیں ایسی ہیں جو عملی طور پر اہل بیت سے معلوم ہوں گی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی توجہ دلائی کہ وہاں سے تمہیں جو اس کی وضاحت ملے گی وہ تمہارے لیے گویا عمل کا ایک عملی عمل کے لیے ایک تحفہ ہے, عملی ایک نمونہ ہے. اور اس سے جو ایک فرقہ یہ استدلال کرتا ہے کہ جیسے اللہ کی کتاب ہے اس پر عمل کرنا ہے, دین کی بنیاد ہے, اسی طرح سے اہل بیت بھی دین کی بنیاد ہے, اور جو بھی وہ کہہ دیں وہ شریعت ہے, اور اس پر جو لوگ اصرار کرتے ہیں اس حدیث سے استدلال کر کے واقعہ اس کے لیے بڑا جشن مناتے ہیں. ان کے یہاں جو اہل رفض ہیں, شیعہ ہیں, ان کے یہاں باقاعدہ عید غدیر منائی جاتی ہے. ہر سال وہ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا اس دن باقاعدہ جشن مناتے ہیں, عید مناتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے جو آج ہم نے شروع میں کہی تھی کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں ہے, بلکہ وہ اپنے تعلق کا مظاہرہ کرتے ہیں اہل بیت, اور یہ بھی حقیقت میں صرف مظاہرہ ہے, حقیقت کا تعلق نہیں, اور مظاہرہ اس لیے ہے کہ یہ ایک بڑی سازش تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہوئی تھی, لیکن اس کو کامیابی ملی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. انہوں نے باقاعدہ یہ مشورہ کیا کہ کس طرح دین کو مسخ کیا جائے, میں ان کی میٹنگ ہوئی مصر میں اور بعض دوسرے شہروں میں. اس میں عبداللہ ابن سبا نامی ایک یہودی تھا جو بہت پیش تھا, اس کے ذریعے سے فرقہ وجود میں آیا ہے اور اس نے اسلام کا اظہار کیا تھا, حقیقت میں مسلمان نہیں ہوا تھا. اور جس طرح عیسائیوں کے ساتھ ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے اس کے کچھ عرصے کے بعد سینٹ پال نے باقاعدہ سب کچھ ختم کر دیا, دین کو مسخ کر دیا. حالانکہ وہ اصلا یہودی تھا اور بڑا دشمن تھا, لیکن وہ کہیں گیا سفر پر اور پھر آ کے کہنے لگا کہ مجھ پر خدا کی طرف سے الہام ہوا ہے کہ جو بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے وہی حق ہے اور میں اس کو قبول کرتا ہوں, اور بہت ساری باتیں مجھے بتائی گئی ہیں جن کا میں اظہار کرنا چاہتا ہوں. وہاں سے اس نے عیسائیت کو بالکل ادھر سے ادھر کر دیا, تیا پانچا کر دیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو کوئی بھی تعلیمات تھیں وہ سب مٹا دی گئی, فراموش کر دی گئی. تو یہودیوں کی سازش آج کی نہیں, بہت پرانی ہے. وہی سازش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کی گئی. آپ کی وفات کے بعد خاص طور پر اس میں بہت لوگوں نے محنت کی اور بڑے مشورے کیے اس کے لیے کہ کس طرح اس دین کو مسخ کر دیا جائے کہ شکل ہی نہ رہ جائے اس کے. لیکن چونکہ اللہ کا یہ حکم تھا کہ اس کو باقی رہنا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی بھی ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کیونکہ حفاظت کا وعدہ اللہ کی طرف سے تھا. تو دین تو مٹ نہیں سکتا تھا, یہ دین تو قائم رہا. لیکن ان کی سازش اس طور پر کامیاب ہوئی کہ ایک فرقہ وجود میں آ گیا, ایسا فرقہ وجود میں آیا جو ایک ناسور ہے مسلمانوں کے لیے. تو انہوں نے اس طرح کی روایتیں اپنے پیش نظر رکھی ہیں اور وہ حقیقت نہیں سمجھے, سمجھے کیا نہیں, انہوں نے سمجھنا چاہی نہیں. اگر غور آدمی کرے گا تمام روایتوں کو سامنے رکھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو سامنے رکھے, تو حقیقت کھل جائے گی. لیکن انہوں نے ایسی روایتیں جان بوجھ کر پیش نظر رکھیں اور ان کو توڑ بروڑ کے پیش کیا. اس روایت سے بھی ان کا یہ استدلال ہے کہ یہ دونوں بنیادیں ہیں, قرآن مجید بھی دین کی بنیاد ہے اور اہل بیت بھی دین کی بنیاد ہے. وہ آگے بڑھ کے یہاں تک کہتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے حدیثیں ہیں ان کی بھی کوئی اصل نہیں ہے, اصل یہ ہے کہ اگر اہل بیت کی طرف سے کوئی بات مل جائے تو وہ شریعت کا جز ہے. ظاہر سی بات ہے یہ کہ کھلا ہوا انحراف, کھلا ایسا انحراف جو ضلال تک پہنچا ہوا ہے, کھلی گمراہی تک پہنچا ہوا ہے, وہ ان کے اندر پایا جاتا ہے. اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو فرمائی, صرف دو باتیں پیش نظر بظاہر معلوم ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کا جو کسی درجے میں احترام ہونا چاہیے, محبت ہونی چاہیے, وہ انسان کے اندر رہے. یہ ایک فطری سی بات ہوتی ہے عام طور پر, مزاج میں ہے انسان کے کہ جب وہ کسی کو دیکھتا ہے کہ اس کو کوئی نسبت حاصل ہے یا کوئی اس سے کام ہو رہا ہے تو اندر ایک حسد سا پیدا ہوتا ہے, اور حسد کبھی بڑھتے بڑھتے انتقام کے جذبے تک پہنچا دیتا ہے, اس سے نقصان اس کو پہنچتا ہے. اس لیے بھی غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی کہیں ایسا نہ ہو کہ امت بھی سلسلے میں غلط رویہ اختیار کر لے ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کے ساتھ محبت کا برتاؤ ہونا چاہیے, محبت کا تعلق ہونا چاہیے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متوجہ فرمایا اور اللہ کا حوالہ دے کر یہ بات فرمائی کہ اس کا تمہیں دھیان رکھنا چاہیے کہ کہیں اس میں حق تلفی نہ ہو. اور یہ حق تلفی دونوں حیثیتوں سے کی گئی ہوں اہل بیت کے ساتھ. ایک طرف تو یہ ہوا کہ جو محبت ہونی چاہیے وہ محبت نہیں, اور دوسری طرف یہ ہوا کہ اظہار محبت اس انداز سے کیا گیا کہ اس میں تجاوز ہو. چنانچہ بہت سارے حضرات ائمہ سے بات منقول ہے کہ وہ خطاب کر کے فرماتے تھے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں کہ تم میری پیشانی کا جو وہ ہو, ایک اس کے لیے داغ ہو ہماری پیشانی کے لیے, ہمارے اوپر تم نے ایک دھبا لگایا ہے جس کا مٹنا مشکل ہے. وہ ایسی باتیں ہوتی تھیں بعض مرتبہ کہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں لیکن جو دوسرے لوگ دین میں جو تحریف کرنا چاہتے تھے وہ بالکل اس کے برعکس کہہ رہے ہیں اور نسبت ان لوگوں کی طرف کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کا قصہ ہے کہ انہی میں سے ایک فرقہ اس حد تک تجاوز کر گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا بتا دیا اس نے. حضرت علی نے کہا کہ ایسے لوگوں کو آگ میں ڈال دیا جائے. جب انہوں نے یہ بات فرمائی تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ان سے پھر کہا گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے, اور بعض صحابہ نے کہا کہ یہ تو مناسب نہیں, درست نہیں, تو ایسا کیا نہیں انہوں نے. لیکن جب حکم دیا تو وہ کہنے لگے کہ اب تو ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ خدا ہیں, اس لیے کہ آگ میں جلانے کا کام تو خدا کا ہے. تو عقلیں ماری جاتی ہیں، یا یہ کہ آدمی جب گمراہی کی طرف جاتا ہے اور گمراہی کی طرف دوسروں کو لے جانا چاہتا ہے تو اس کی ایسی کھلی ہوئی تعویلیں کرتا ہے جس کو تعویل کہنا بھی مشکل ہے. اسی طرح سے اس زمانے میں یہ سلسلہ چلا اور ایسا چلا کہ وہ آج تک جاری ہے. اس سے جو غلط فائدہ اٹھایا ہے لوگوں نے بڑی تعداد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد بھی اتنا ہی تھا کہ لوگوں کے اندر حسد پیدا نہ ہو. جو تعلق ہے تعلق حد تک رہنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب نے فرمایا تھا کہ دو طرح کے لوگ تمہارے سلسلے میں ہلاک ہوں، محب مفرط و مبغض مفرط. ایسے لوگ کہ جو محبت میں غلو کریں گے، اور ایسے لوگ جو نفرت میں غلو کریں گے، تم سے نفرت اپنے اندر پیدا کر لیں گے. اور یہ واقعہ ہے، یہ فرقے ہر زمانے میں تقریباً کم و بیش رہے ہیں. ایک طرف وہ لوگ رہے ہیں کہ جنہوں نے غلو کیا محبت میں، اور کچھ وہ لوگ رہے ہیں کہ جنہوں نے رد عمل کے نتیجے میں اس میں ان کا جو حق ہے اس میں گویا کہ انہوں نے کمی کی، اور جس طرح کی محبت ہونی چاہیے وہ محبت ان لوگوں کے اندر محسوس نہیں ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاً یہ آپ کے پیش نظر ہے کہ اس میں غلو نہ ہو، جو حق ہے وہ حق دیا جائے. اور دوسری بات یہی ہے کہ بہت سارے شریعت کے احکامات وہ ہیں کہ جو ازواج مطہرات سے معلوم ہوتے ہیں، اہل بیت سے معلوم ہوتے ہیں. اس لیے بھی آپ نے متوجہ کیا کہ ان سے تمہیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. جو چیزیں انہوں نے گھر میں دیکھی ہیں، جو ہمارا طریقہ زندگی ان کے سامنے آیا ہے، اس طریقہ زندگی کو تم نمونہ بنا سکتے ہو ان سے فائدہ اٹھا کر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں. عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ مرق مرحل من شعر اسود، فجاء الحسن بن علی فأقره، ثم جاء حسین فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأقلها، ثم جاء علی فأقره، ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. یہ آیت قرآن مجید کی سے پہلے بھی آئی ہے، اور اس کا سیاق یہی ہے کہ یہ ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ان حضرات کو بھی شامل فرمایا اور یہ آیت پڑھی، اور اس سے واضح کیا کہ جس طرح ازواج مطہرات اس میں داخل ہیں، اسی طرح سے یہ حضرات اہل بیت بھی ازواج اس آیت کے مصداق میں شامل ہیں. اور اس میں جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا صبح کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک چادر تھی جو نقش اس پہ بنے ہوئے تھے. مرحل ایسی چادر کو کہتے ہیں جس میں کجاوے کا نقش اس کے بنے ہوئے ہوں، اور وہ بال کی سیاہ بال کی چادر تھی. تو حضرت حسن آئے تو آپ نے ان کو بھی اسی چادر میں اندر لے لیا، بڑی چادر تھی. پھر حضرت حسین آئے فدخل معه، وہ خود ہی اندر گھس گئے. یہ دونوں تھوڑا سا فرق ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بڑے تھے تو خود اندر نہیں آئے، اور وہ شاید ان کے ذہن میں بھی نہیں رہا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے قریب ہو جائیں. وہ ایسے قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقاعدہ اندر چادر کے شامل فرما لیا. حضرت حسین نے دیکھا کہ ایک بھائی تو اندر جا ہی چکے تو ان کو داخل کرنے کی ضرورت پیش نہیں، خود ہی وہ اندر چادر کے چھوٹے تھے گھس گئے. اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو ان کو بھی آپ نے اسی چادر کے اندر کر لیا. علی آئے ان کو بھی آپ نے چادر کے اندر کر لیا. اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی گندگی کو تم سے دور کرنا چاہتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، اور اہل بیت میں یہ حضرات بھی شامل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن سے گھر کا تعلق. وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرا ایک حصہ ہے جسم کا. یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی صاحبزادیوں میں چھوٹی تھیں، اور آپ سے بہت زیادہ ان کو بھی محبت تھی، اور آپ کو بھی ان سے بہت گہرا تعلق تھا. تو آپ نے یہ بات فرمائی کہ من أغضبها فقد أغضبني، کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اور غصہ کیا اس نے گویا کہ مجھے غصے میں ڈالا. اس لیے کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے. شروع سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی کے بعد سے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر خیال رکھتی تھی کہ ان کو ام ابیہا کہا جاتا تھا. वे अपने वालिद की माँ थी, इस तरह शफ़क़त का अंदाज होता है माँ के अंदर, वो अंदाज़ फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा में पैदा हो गया था। इस कदर वो आपकी एक एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती थी। अभी परसों या कल जो सीरत की किताब पढ़ी जा रही थी उसमें वाक़या बयान हुआ कि जो उक़बा ने ओझरी डलवाई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्त मुबारक पर, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पता चला तो भागी हुई। और ज़ाहिर है क्या उनकी उम्र रही होगी और खातून थी वो, लेकिन उन्होंने किसी तरह से वो ओझड़ी आपके पुश्त मुबारक से हटाई। बहुत वाक़यात इस तरह के हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि उनको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दर्जे इश्क था, मोहब्बत आखिरी दर्जे में थी, जो आमतौर से एक बेटी को बाप से उतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती या उतना ज़्यादा ध्यान नहीं होता। मोहब्बत होती है लेकिन ऐसा ध्यान नहीं होता कि एक छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा जाए। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का हाल ये था कि एक छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहत के लिए, आराम के लिए। तो आपको भी उनसे बहुत गहरा ताल्लुक़ था। और अखीर में जब आपकी वफ़ात का वक्त आया तो बड़ा असर था उन पर, रोती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीब किया और कान में कोई बात कही तो वह हंसने लगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा कि क्या फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो फरमाया कि तो एक राज है मैं इसको नहीं बता सकती, लेकिन जब आपकी वफ़ात हो गई फिर उन्होंने बताया कि आपने ये बात फरमाई, मैं रो रही थी, तो फरमाया कि तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं, मेरे घर वालों में सबसे पहले तुम मुझसे आकर मिलो। तो मुझे इससे फरहत हुई कि कोई ज़्यादा वक्त मुझे दुनिया में नहीं रहना। और वाक़या भी यही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद चंद महीने रही दुनिया, उनकी भी उसके बाद वफ़ात हो गई। उनसे आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। शायद ये बात गलत ना हो कि दुनिया में जिससे सबसे ज़्यादा आपको मोहब्बत रही होगी शायद वह हज़रत फातिमा, मर्दों में भी औरतों में भी सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत आपको थी तो वो बज़ाहिर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। इसलिए कि रिवायतों से इसका अंदाज़ा होता है मुख्तलिफ़ रिवायतों से कि आप सफ़र से कहीं से भी आते थे तो पहले हज़रत फातिमा के पास जाते थे और उनसे मिलते थे, और यहाँ तक आता है रिवायतों में कि पेशानी को बोसा लेते थे और वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी को बोसा लेती थी। तो बहुत उनका जो ताल्लुक़ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत गहरा ताल्लुक़ था। और ज़ाहिर है कि ये जो उनके दोनों साहबजादे थे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन, वो आपके नवासे थे। एक नाना को अपने नवासों से ताल्लुक़ होता ही है आम तौर पर, लेकिन चूँकि हज़रत फातिमा के बेटे थे, हज़रत फातिमा आपकी बहुत चहेती बेटी थी, तो इन हज़रात से भी आपका बहुत ही गहरा ताल्लुक़ था। आगे रिवायत में इसी का जिक्र है कि रही तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हसन इब्न अली अला आतिकी यकूल अल्लाहुम्म इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बा। हज़रत हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके कंधे पर सवार थे और आप ये फरमा रहे थे कि या अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तो या अल्लाह तू भी इससे मोहब्बत फरमा, या अल्लाह मुझे इससे मोहब्बत है तो तू भी इससे मोहब्बत फरमाए। ऐसे ही रिवायत में आता है कि वो ऊपर सवार थे तो एक सहाबी ने देखा तो फरमाया कि क्या खूब सवारी है, तो आपने फरमाया क्या खूब सवार भी है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर थे तो ज़ाहिर आपके जैसा अथर थे आपकी गोद में थे वो, तो उन्होंने ये बात कही कि कैसी उम्दा सवारी इनको मिली। तो आपने फरमाया कि हाँ सवारी तो है लेकिन सवार भी अच्छा है, इससे भी आपके ताल्लुक़ का अंदाज़ा होता है। तो ये दुआ आपने फरमाई कि अल्लाह मुझे मोहब्बत है तो भी उससे मोहब्बत कर लो। और उनके फजीलत मुतअद्दी रिवायात हैं, एक जगह आज फरमाया कि ये मेरा बेटा सरदार है, अल्लाह ताला इसके ज़रिए से दो मुसलमानों की बड़ी जमातों में सुलह कराए। और वो बात पेश आई हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में कि जब उन्होंने देखा कि अब ख़तरा है कि फिर खून बहेगा और मुसलमानों में आपस में इंतशार पैदा होगा, तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उन्होंने सुलह की और तय कर लिया कि आप तो हमें खलीफा तस्लीम कर लेता हूँ, और कुछ शरायत उन्होंने तय कर ली और दस्तबरदार हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया के जो पेशीन गोई फरमाई थी वो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़रिए से पूरी हुई। दूसरी जो रिवायत वो भी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में है कि लम यकुन अशबह बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अल हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु, कि हज़रत हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु से ज़्यादा आपसे कोई मुशाबे नहीं था। ये आता है रिवायतों में कि जिस्म का ऊपर जिस्म का पूरा हिस्सा ज़्यादातर जो हिस्सा था وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آثر اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جسم آپ سے مشابہ تھا, لیکن ان سے زیادہ مشابہت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی. ایک مرتبہ حضرت حسن آپ کے ساتھ تھے اور حضرت علی بھی تھے, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزرے تو فرمایا کہ شبیہ بالنبی, کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ, علی سے زیادہ مشابہ نہیں. علی کو نہیں, جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نا فلاں کو پڑا ہے, تو انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے ان کی طرح ہیں, علی کی طرح نہیں. وہ علی یوں یضحک, روایت میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسکرا رہے. ظاہر ان کے لیے خوشی کی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ان کو بتایا جا رہا تھا. حضرت حسن کے بارے میں آتا ہے روایت میں ان کا چہرہ بہت مشابہ تھا, اور حضرت حسین کے نیچے کا جو حصہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھا, لیکن ظاہر چہرہ فوری طور پر نظر آتا ہے, تو اس لیے زیادہ مشابہ وہی معلوم ہوتے تھے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انه قال اهل العراق يسالون عن قتل الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتايا من الدنيا. اهل عراق کے بارے میں یہ بات فرمائی ہے ابن عمر نے کہ وہ فتویٰ پوچھتے ہیں کہ اگر مکھی مر جائے, خون لگ جائے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی, اور وہ ایسے ہیں, ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا, حالانکہ آپ یہ فرماتے تھے کہ ہما ریحانتایا من الدنیا, کہ وہ دونوں میرے لیے دنیا میں خوشبو کی طرح ہیں, جیسے خوشبو ہوتی ہے اس طرح وہ میرے لیے خوشبو کی طرح ہیں. آپ کا ایسا تعلق ان سے تھا, اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر شہید کیا, اور مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مکھی کا خون لگ جائے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ ہوتا ہے اپنے, عجیب غریب بات ہے, یہ اتار چڑھاؤ نشیب و فراز ہوتا ہے زندگیوں میں, کہ بعض ہوتا آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتا ہے اور بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں اس کی زندگی میں, اس کا دھیان ہی اس کو نہیں ہوتا. اور یہ لوگ تو منافق قسم کے لوگ تھے, یہ مسئلہ پوچھ رہے تھے لیکن حقیقت میں ان کو دین سے کوئی تعلق نہیں تھا. انہوں نے تو ایک سازش کے تحت یہ باقاعدہ نظام شروع کیا تھا کہ اہل بیت کو عنوان بنایا جائے, اور یہ عنوان ایسا ہے کہ اس میں لوگ گرفتار ہو جائیں گے, چکر میں پڑ جائیں گے. جب میٹنگ ہوئی ہے ان کی تو اس میں یہی بات آئی کہ ہم نے بہت ساری کوششیں کی, کوئی کوشش ہماری کامیاب نہیں. اب یہ اگر شکل اختیار کی جائے کہ اہل بیت کی محبت کو عنوان بنایا جائے تو مسلمان سارے کے سارے ہمارے ساتھ ہو جائیں گے. اس لیے کون ہے جو اہل بیت سے محبت نہ کرے, اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی, اس کو ہے تو آپ کے گھر والوں سے محبت ہوگی. اس کو عنوان بنایا ہو, اور پھر کہاں تک گئے اور کیا کیا خرافات کی سب جانتے ہیں. تو وہ جو بھی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم شیعان علی ہیں, ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں, سب منافق لوگ تھے. ان کا کام ہی یہ تھا کہ دین کو مسخ کریں اور کسی صورت سے اس کی پوری شکل بگاڑ کے رکھ دیں, اس کی کوشش میں وہ لگے رہے. اور انہوں نے اس حد تک کامیابی حاصل کی کہ ایک بڑی درار ڈال دی, انہوں نے انتشار پیدا کیا, لیکن دین تو اللہ نے کیونکہ قائم رہنے اور باقی رہنے کے لیے پیدا کیا تھا, قیامت تک کے لیے پیدا کیا تھا, اس میں تو کچھ نہیں ہوا, لیکن نقصان پہنچایا انہوں نے. تو ایسے ہی لوگ تھے, چھوٹا سا مسئلہ پوچھ رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان جتلانے کے لیے, بتانے کے لیے کہ ہم تو بڑے ایمان والے لوگ ہیں, بہت ہم نظام شریعت پر چلنے والے لوگ ہیں, چھوٹا سا مسئلہ پوچھ رہے ہیں. حالانکہ حالت یہ ہے کہ ان کے ہاتھ رنگین ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر کے ان کو ان کا خون بہا کر یہ چھوٹی سی بات پوچھ رہے ہیں محض اپنا ایمان جتلانے کے لیے, ورنہ حقیقت میں منافق لوگ تھے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای اہل بیتک احب الی, قال الحسن والحسین, وكان يقول لفاطمہ زعلی ابنی ویشمہما ویضمہما الی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے گھر والوں میں سب سے زیادہ کس سے آپ کو محبت ہے, تو آپ نے فرمایا کہ حسن و حسین سے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے تھے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لاؤ, اور پھر آپ ان کو سونگتے تھے, ان کو چمٹاتے تھے, اور بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ کبھی ان کی زبان اپنے منہ میں لیتے تھے. اور بھی بہت سی روایتیں ہیں جس سے آخری درجے کی محبت کا اظہار ہوتا ہے. یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں, نمازوں میں کبھی ایسا ہوا کہ آپ سجدے میں ہیں, نوافل میں ہیں, اور کوئی آپ کی پیٹھ پر سوار, جیسے بچے کرتے ہیں پیٹھ پہ سوار ہو گئے, تو کبھی کبھی آپ سجدے میں تاخیر کرتے تھے کہ جتنی دیر یہ سوار ہے سوار رہے, اور جب آپ اٹھنا ہوتا تھا تو آپ ہٹا دیتے تھے ان کو, پیر پر سے اتار دیتے تھے. اس طرح کی روایتوں میں بھی دیکھے ملتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حد تک محبت تھی. ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت حسن یا حسین دونوں میں سے کوئی سرخ لباس پہنے ہوئے چھوٹے تھے, غالباً 4-5 سال کے رہے ہوں گے, بھاگتے ہوئے آئے سامنے. تو اسی خطبے کی حالت میں آپ نے گود میں اٹھایا اور یہ فرمایا کہ یہ مال اولاد یہ فتنہ ہے, یہ ایک آزمائش ہے کہ میں خطبہ دے رہا ہوں, ایک میں نے دیکھا اس کو تو میں نے گود میں اٹھا لیا. اس سے آپ نے امت کو گویا تلقین بھی فرمائی کہ اتنا دھیان بھی رہنا چاہیے, اس میں ایسا کبھی غلو نہ ہو جائے کہ جو دین کا حصہ ہے وہ فوت ہو جائے, دین اپنی جگہ پر ہے. اور یہ بھی دین کا حصہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ اپنے گھر والوں سے تعلق ہو, ان سے محبت ہو, اس میں ایسا غلو نہ ہو کہ دین پر اثر پڑے اور ایسی کمی نہ ہو کہ دین سے آدمی نکل جائے. اس لیے کہ اپنے گھر والوں سے تعلق رکھنا, اولاد سے محبت کرنا, یہ بھی دین کا ہی حصہ ہے, دین سمجھ کر ہی اس کو اختیار کیا جائے, اس میں تجاوز ہو تو پھر یہ فتنہ ہے. اور دوسری حدیث آگے آ رہی ہے, اس نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ حضرت حسن حسین یہ جوانان جنت کے سردار, جوانان جنت کے سردار فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کا انتقال دونوں کا جوانی میں ہوا. حسن رضی اللہ عنہ بھی گویا کہ ایک طرح سے شہید ہوئے, ان کو زہر دیا گیا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید باقاعدہ کیا گیا, دونوں بالکل عین جوانی میں دنیا سے رخصت ہوئے. تو آپ نے فرمایا کہ نوجوانان جنت کے یہ سردار ہوں گے. اور پھر آگے روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان علی منی وانا من وہو ولی کل مؤمن, کہ علی مجھ سے ہیں میں علی سے ہوں, اور وہ ہر مومن کے دوست ہیں, ہر مومن کے محبوب ہیں. یہ بات آپ نے فرمائی اس لیے کہ دونوں کا خاندانی جو سلسلہ ہے بالکل ایک ہے, یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے ہیں, دونوں عبد المطلب کے بیٹے ہیں. گویا کہ جو ایک درخت کی دو شاخیں ہوتی ہیں اس طرح سے. تو آپ نے جو بات فرمائی کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں, تو ایک تو اشارہ خاندانی تعلق و نسبت کی طرف ہے کہ وہ ایک ہی خاندان کے دو شاخیں ہیں ایک ہی خاندان کی, تو دونوں کا تعلق ایک دوسرے سے ایسا ہے کہ وہ ان سے ہیں اور یہ ان سے ہیں, اور دوسرے وہ محبت کا اظہار بھی ہے, ورنہ اور بھی خاندان کے لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ کو جو محبت تھی وہ دوسروں سے نہیں تھی, اپنے دوسرے چچا زاد بھائیوں سے یا اور دوسرے پھوپھی زاد بھائیوں سے یا خاندان کے لوگوں سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو یہ کہ شروع سے آپ کی کفارت میں تھی, یہ بھی بات آئی شروع میں بالکل, کہ ابو طالب وہ زیادہ مالدار نہیں تھے, ان کی اولاد بھی ماشاءاللہ زیادہ تھی, تو ان کے بھائیوں نے طے کیا کہ ان کی اولاد کو مختلف لوگ مختلف ان کے بھائی کفارت میں لے لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کفارت میں لیا. تو ایک طرف سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی بھی تھے, لیکن آپ کے تربیت یافتہ شروع سے بچپن سے آپ کی تربیت یافتہ تھے, اور پھر انہوں نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا شروع سے بالکل, جب آپ نے پہلی ابھی سیرت میں وہ روایت آئی, اگرچہ روایت کمزور ہے وہ حدیث کے اعتبار سے, لیکن مفہوم کے اعتبار سے مضمون کے اعتبار سے وہ بات پیش آئی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت کی اور فرمایا بھی کون ساتھ دے گا, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت چھوٹی عمر کے اس وقت تھے کھڑے ہو گئے کہ میں آپ کو ساتھ دوں, اور پھر واقعتاً شروع سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ساتھ دیا جو ان کے بس میں تھا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی, اور اس لیے جب آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی شادی کی تو یہی جملہ فرمایا حضرت فاطمہ سے کہ میں اپنے گھر والوں میں جو سب سے زیادہ مجھے پسند ہے اور سب سے زیادہ مجھے محبت ہے جس سے, اس سے میں تمہاری شادی کروا. اس سے بھی اس سے آپ کا جو تعلق تھا اس کی وضاحت ہوتی. پھر آگے روایت فرمایا من کنت مولا فعلی المولا, کہ میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں. یہ بات آپ نے اس لیے فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا تعلق ہے, تو اب جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو حضرت علی سے بھی محبت ہونی چاہیے. یہ گویا کہ ظاہری طور پر یہ جملہ خبریہ ہے, لیکن حقیقت میں جملہ انشائیہ ہے, یعنی آپ خبر صرف نہیں دے رہے ہیں بلکہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس کو مجھ سے محبت ہے اس کو علی سے بھی محبت کرنی چاہیے, اور اندر سے کوئی بغض پیدا نہ ہو, یہ جو بہت سے لوگوں میں رد عمل کے طور پر ایک ہلکا سا اندر میل پیدا ہو جاتا ہے اہل بیت کے بارے میں، یہ چیز نقصان دہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس کو دور کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح کا میل ان حضرات کے بارے میں دل کے اندر نہ ہو، کوئی غبار نہ ہو، ورنہ یہ چیز نقصان دہ ہے آخرت کے اعتبار سے. اس لیے آپ نے یہ بات فرمائی. یہ مطلب ہرگز نہیں اس کا کہ جس طرح میں نبوت کا مقام رکھتا ہوں اسی طرح علی بھی گویا کہ نبوت کا ایک مقام رکھتے ہیں، اور جس طرح میں معصوم ہوں ویسے وہ بھی معصوم ہے. جیسے یہ اہل لفظ کہتے ہیں جو شیعوں کا عقیدہ ہے، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، راستے سے بھٹک گئے. آپ کا مقصد کہنے کا صرف اتنا ہی کہ جس کو مجھ سے محبت ہے، جو مجھے دوست رکھتا ہے، علی کو بھی اس کو چاہیے کہ دوست رکھے، محبت کرے، اس لیے کہ ان سے میرا رشتہ ہے، گہرا تعلق ہے، وہ ناصر ہیں، دین کی نصرت کرنے والے ہیں، ہمارے ساتھ کام میں شریک رہے ہیں، تو ان کو بھی محبت سب کو ان سے ہونی چاہیے. اور ایک دوسری روایت فرمایا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ سے آپ نے کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یہ بڑی بشارت ان کے لیے کہ جس طرح دنیا میں تم میرے بھائی ہو، تعداد بھائی تو تھے ہی اور پھر ایمانی بھائی بھی، دنیا میں جس طرح تم میرے بھائی ہو آخرت میں بھی ویسی بھائی ہو، کہ ان کے لیے بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ دنیا میں تو ایک رشتے کی بنا پر ان کا تعلق رہا، لیکن آخرت میں کیا ان کا مقام اس طرح کا ہو یا نہ ہو، اس میں آپ نے وضاحت فرما دی کہ جو رشتہ، جو تعلق، جو محبت دنیا میں ہے، وہی تعلق رشتہ آخرت میں بھی ہوگا. پھر آگے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ ما غرت علی امرأة للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ ہلکت قبل ان یتزوجنی لما كنت اسمعه يذكرها وامره وامره الله ان يبشرها ببيت من قصب وان كان لا يذبح الشاة فيهدي خلائلها منها ما يصعهن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات، بلکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو عام طور سے سوتنیں ہوتی ہیں ان میں ہلکا سا ایک دل میں غبار سا رہتا ہے، ایک طبعی چیز ہے وہ کہ شوہر کو تعلق کس سے زیادہ ہے، یہ ایک مسابقت ہوتی ہے تو ایک غبار سا آتا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو یہ تھا کہ جب وہ بیوی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تنہا تھی، کوئی شریک نہیں تھا ان کے ساتھ، ان کی وفات کے بعد پھر آپ نے اور شادیاں فرمائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ کو بے حد محبت تھی، اور اس کا ذکر بھی روایتوں میں کثرت سے آتا ہے، لیکن وہ فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی بھی کسی خاتون پر رشک نہیں آیا جیسا کہ خدیجہ پر رشک آیا، حالانکہ میری شادی سے پہلے ہی ان کی وفات ہو چکی تھی، اور اس لیے مجھے رشک آتا تھا کہ میں کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتی رہتی تھی کہ وہ ایسی تھیں، وہ ایسی تھیں، وہ ایسی تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ موتی کے گھر کی ان کو بشارت دیں، اور آپ کی محبت کا حال یہ تھا کہ بعد میں بھی آپ جب کوئی بکری وغیرہ ذبح فرماتے تو ان کی سہیلیوں کو جتنا ہو سکتا تھا ان کو بھیجنے کی کوشش کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے جوش میں بات کہہ دی کہ ایک بوڑھی خاتون تھی چلی گئی، آپ ہمیشہ اسی کا ذکر کرتے. آپ نے فرمایا کہ وہ ایسی تھی، اس وقت اس نے میری مدد کی جب کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، اور میری اولاد جو بھی ہوئی وہ اسی سے ہوئی. تو آپ کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑا گہرا تعلق تھا، اور انہوں نے بالکل اس وقت دین کی پشپناہی کی جس وقت کوئی پشپناہی کرنے والا نہیں تھا. دو ہی پشپناہ تھے، ابو طالب تھے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. جب آپ پہلی وحی کے بعد تشریف لائے گھر اور آ کر آپ نے فرمایا کہ چادر مجھ پہ ڈال دو، اس کے بعد جب آپ پر وہ کیفیت کم ہوئی تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے بات فرمائی کہ مجھے تو ڈر معلوم ہوتا ہے میرے ساتھ ایسا عجیب غریب واقعہ پیش آئے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا دلاسہ دیا کہ آپ تو ہر ایک کی خبر گیری کرتے ہیں، کمزوروں کے کام آتے ہیں، بیواؤں کے کام آتے ہیں، جو لوگ اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے ان کی ضرورت آپ پوری کرتے ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. اور پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا گہرا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع سے تھا، اور آپ کو ان سے بڑی محبت تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرماتی ہیں کہ مجھے ان پر رشک آتا تھا. ایک مرتبہ حضرت حالہ جو ان کی بہن تھی تشریف لائیں تو آپ کھل اٹھے، ان کا انداز ملتا ہوا تھا خدیجہ سے. آپ نے فرمایا اللہم حالہ تو بنت خویلی، اوہو اچھا حالہ ہے، خدیجہ کی بہن حالہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخیر تک ان سے تعلق رہا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کے اہل تعلق کا بھی آپ خیال فرماتے تھے. آخری جو روایت ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. آپ نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، عائشہ کے بارے میں مجھے اذیت مت پہنچاؤ،
فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. کوئی بھی نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ بستر میں ہوں اور پھر وحی نازل ہوئی ہو سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی, ان سے بشارت ملی, باقاعدہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک تحفے کے طور پر عائشہ رضی اللہ عنہ کو پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور آپ نے پھر ان سے عقد فرمایا. اور وہ امت میں جتنی بھی خواتین گزری ہیں صحابیات میں, ازواج مطہرات میں, سب سے زیادہ ذہین, سب سے زیادہ سمجھدار, اور دین کے معاملات کو سب سے زیادہ سمجھنے والی, اور آپ کے سب سے زیادہ مزاج شناس. آپ کو اس لیے بہت گہرا اس سے تعلق, اور یہ ایک طبعی سی چیز ہے کہ ازواج مطہرات میں کچھ تو حضرت عائشہ کے ساتھ تھیں, پر ایک پارٹی اور بھی تھی, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, حضرت حفصہ اور حضرت حفصہ تو ادھر, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ بعض ازواج مطہرات تھی. تو کبھی کبھی تھوڑی بہت جو خاندانی گھر میں جو آپس کی نوک جھوک ہوتی ہے, اس طرح کی باتیں کبھی کبھار ہوتی تھی. تو ایسے ہی کوئی بات پیش آئی تو آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ عائشہ کے بارے میں اذیت نہ پہنچا. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے سفارشی بنایا تھا, اور انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی کیا جس کو مجھے جس سے محبت ہے تمہیں اس سے محبت نہیں؟ فاطمہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول, یا اپنے والد کہہ کے مخاطب کیا کہ یقیناً جس سے آپ کو محبت ہے اس سے مجھے بھی محبت ہے. تو بس اس کے بعد پھر وہ چلی گئیں, اور انہوں نے جا کر کہا کہ میں اب کبھی بھی نہیں جاؤں گی سفارش کے لیے. تو تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ گہرا تعلق آپ کو عائشہ رضی اللہ عنہ سے, تا حضرت خدیجہ کے علاوہ, ان کے تو وفات پہلے ہو گئی تھی, اس کے بعد جو ازواج مطہرات تھی سب سے زیادہ آپ کو عائشہ تعلق. اسی لیے آخر میں جب آپ بیمار ہوئے تو بعض پوچھتے تھے بھائی کس کی باری, مقصد یہی تھا کہ اگر اجازت مل جائے تو حضرت عائشہ کے گھر میں آپ آخر میں قیام فرمائیں. ازواج مطہرات اس بات کو سمجھ گئیں, اور سب نے بالاتفاق یہ بات کہی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہی آپ قیام فرمائیں. تو آپ نے آخر وہیں قیام فرمایا, اور اس لیے کہ وہ جتنا سمجھتی تھیں کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا تھا, آپ کے مزاج کو سمجھتی تھی, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی, تاکہ آخر میں جو بعض چیزیں آپ بیان فرمانا چاہتے تھے, احکامات دینا چاہتے تھے, اچھا عائشہ اس کو زیادہ سمجھ سکتی تھی, اس لیے آپ نے ترجیح دی, ان کے گھر میں قیام فرمایا. اور اس حال میں آپ کی وفات ہوئی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں گویا کہ آپ میری گود میں تھے آخر میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. آپ نے مسواک فرمائی, اس کی تفصیلات ہیں, لیکن عائشہ سے گہرے تعلق کا سے اندازہ ہوتا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں, ازواج مطہرات اس میں شامل ہیں, اور اس کے ساتھ آپ کی بیٹیاں بھی شامل ہیں, حضرات حسنین بھی شامل ہیں, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. ان کے بارے میں دل صاف رکھنا, ان سے محبت کرنا, یہ ایمان کا حصہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہونی چاہیے, اس محبت کا یہ تتمہ ہے. میں نے شروع بات عرض کی کہ یہ آپ کی نسبت سے محبت ہے, اور جب تک یہ آپ کی نسبت سے محبت ہوگی یہ ایمان کا حصہ ہے, اور جب آپ کی نسبت سے محبت نہیں ہے تو پھر یہ ایمان کا حصہ نہیں. پھر وہ محبت دوسرے رخ کی طرف ڈال دے گی آدمی, وہ گمراہی کی طرف آدمی کو لے جائے گی, جو اس زمانے میں بہت سارے لوگ ہیں دعوی محبت کرتے ہیں, حقیقت میں محبت ان کو ہے ہی نہیں, اور اگر بالفرض ہے تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نہیں ہے, اس لیے محبت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. یہ محبت جب ہی قابل قبول ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کے اندر اعتدال پیدا فرمائے, جیسی محبت ہونی چاہیے اس طرح کی محبت دل میں ہمیشہ پائی جائے, اور اس میں ایسا غلو نہ ہو جو آدمی کو گمراہی تک پہنچائے. اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور آپ سے محبت ہے, اور یہ ساری محبتیں اسی لیے ہیں کہ وہ آپ کے واسطے سے, آپ کے رشتے سے. اگر آپ سے کی نسبت سے نہ ہو تو پھر یہ محبتیں بے حقیقت ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم سے محبت اسی لیے کہ وہ آپ کے صحابہ ہیں, اہل بیت سے محبت اسی لیے کہ وہ آپ کے اہل بیت ہیں. اگر اس رشتے سے محبت نہیں ہے تو پھر محبت اللہ کے قابل قبول نہیں. اب انشاءاللہ اگلا جو باب ہے وہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی محبت سے متعلق ہے.